بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد محمد.
سب سے پہلے میں خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لاؤں گا, اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی, ہم اپنے دین کے نام پر, انسانیت کے نام پر, ایک اچھے کام کی خاطر ایک جگہ جمع ہوں. یقیناً خدا متعال کی دی ہوئی توفیق ہوگی, اور جیسا کہ مولانا نے بیان کیا کہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہوگی کہ میں اور آپ یہاں پر آئے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ شیطان کبھی ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم یہاں پر جمع ہوں, تو یقیناً خدا ہمیں لایا ہوگا, اور یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالی ہماری اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دین, مذہب, انسانیت کی خدمت کی مزید سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کا شکریہ کہنا چاہیے, اور چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو ہم بجائے یہ کہ اس لسٹ کے اوپر جائیں کہ کس کس کا ہمیں شکریہ کرنا چاہیے, ہوپ انسٹیٹیوٹ, جن لوگوں نے کوششیں کیں, ان سب کے اجر اور ثواب کو خدا متعال کی طرف چھوڑتے ہیں کہ خدا متعال انشاءاللہ ان سب کو اجر کثیر جزیل نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. میں اپنے سبجیکٹ پر فوکس کرتا ہوں, اور جو ہمارا سبجیکٹ ہے اور ٹاپک ایکچولی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو تعلیم کے ذریعے سے کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں بہت اچھا کام یہ ہوا کہ جو مولانا مصطفیٰ نے تفصیل سے تعلیم کے اوپر بیان کیا, کیونکہ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لفظ تو وہی ہوتا ہے لیکن کانٹینٹس اس کے بالکل چینج ہو جاتے ہیں, اور یہ تھرو جنریشنز ہو رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ اس کی کسی کو خبر بھی نہیں ہو پاتی. اب مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کا لفظ قرآن کریم کا لفظ ہے. جب خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اس نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں, تعلیم تو قرآنی لفظ ہے. تو یہ تعلیم اگر میں اس کو انگلش میں کہوں ایجوکیشن, اور آپ سے یہ کہوں کہ مثلا آج کی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز وہی ایجوکیشن دے رہی ہیں جو قرآن کریم میں کہی ہیں, تو کیا یہ وہی ایجوکیشن ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہی ہے؟ تو ابھی جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ ان دونوں میں بہت فرق ہو گیا ہے. وہ جو خدا متعال نے کہا تھا کہ نبی آتے ہیں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, ایک سینس اور ہے, اور وہ جو ہماری یونیورسٹیز لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کی سینس کچھ اور ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا میٹیریل ایک ہی ہو لیکن پرسپیکٹیو کم سے کم یا اورینٹیشن کم از کم وہ ایک نہیں ہے, ان کی اورینٹیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. اور مولانا نے بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر بیان کیا کہ تعلیم یا علم سے ہماری جو خواہش ہونی چاہیے وہ خواہش کیا ہونی چاہیے. البتہ چونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اور یہ سب صرف ایک پوائنٹ کے طور پر میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا, اس کے اوپر ہم لوگ کافی تفصیل سے بات چیت کر چکے ہیں اور اس میں مزید میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. میں آؤں گا اس ٹاپک کی طرف جو مجھے اس وقت دیا گیا ہے, یعنی آپ نسلوں کو تبدیل کیسے کریں گے. اب یہاں پر ہمارے پاس ایک گہرائی ہے اس کام کے اندر, ایک ڈیپتھ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیپتھ کو ہم کسی طریقے سے ڈیلیور کریں جس کا کچھ تعلق ظاہر ہے کہ ہوپ کے کام سے بھی بنے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ہم کسی بھوکے کا اگر پیٹ بھر دیتے ہیں تو وہ چند گھنٹے کے بعد دوبارہ بھوکا ہو جاتا ہے. تو اب بہت مشہور محاورہ ہے کہ آپ بھوکے کا پیٹ مت بھریے بلکہ اس کو مچھلی مت دیں, مچھلی پکڑنے کا کانٹا دے دیجئے تاکہ وہ جائے, طریقہ بتا دیجئے تاکہ وہ مچھلیاں پکڑتا رہے اور مچھلیاں پکڑنے کے بعد وہ اپنا پیٹ خود ہی بھرتا رہے. تو اس کے اوپر کسی اور نے ایڈیشن بھی کیا, اس نے کہا کہ نہیں آپ مچھلی پکڑنے کا کانٹا بھی مت دیں بلکہ کانٹا بنانا سکھا دیں, چونکہ یہ جو کانٹا آپ اس کو دیں گے یہ بھی کبھی ٹوٹ جائے گا, یہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے گا کہ آپ کانٹا بنا کے دیں مجھے. تو آپ اس کو کانٹا بنانا سکھا دیں اور مچھلی پکڑنا بھی سکھا دیں, تو اب جب تک دنیا میں درخت باقی ہیں یہ کانٹا بنا ہی لے گا اور یہ مچھلیاں پکڑتا رہے گا اور دوسروں کو بھی پیٹ بھر لے گا. تو ہم اور آپ کو فوراً ایک قانون سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ ہمارے پاس وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم اپنی ریسورسز کو کم رزلٹ دینے والی چیزوں کی طرف بھیج دیں. ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے, تو ہم ٹائم میں بھی بہت لمیٹیڈ ہیں, ریسورسز میں ہم لوگ بہت لمیٹیڈ ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ پروڈکٹیو کام کی طرف جانا ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہوپ کا کام ہے, وہ بچوں کو تعلیم کے طرف لے جانا چاہتے ہیں, اور مثال کے طور پر اگر میں چاہوں کہ یہ کام پاکستان میں انجام پائے, تو اب ایک ریئلسٹک پکچر ہمارے پاس ہے وہی کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 200 ملین ہے, اور اس 200 ملین کے اندر جو لوگ پاورٹی کے نیچے رہ رہے ہیں ان کی تعداد بھی 80 ملین کے اوپر ہے. اس 80 ملین کے اندر اگر میں صرف 25% وہ بچے لگا لوں جن کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, تو وہ بچے بھی 20 ملین کے اوپر جائیں گے. اگر میں 20 ملین بچوں کو $1 a day بھی دینا چاہوں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہونے والا ہے. تو مجھے اور آپ کو فوراً یہ سوچنا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے کرنا کیا ہے. اب مثال کے طور پر اس کو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے, وہ یہ کہ جب ہم ایک بچے کو اسکول بنا کے دینا چاہتے ہیں, تو ایک اسکول میں ایک بچے کے اوپر آن ایوریج 50 square feet ہمیں بہت لو اسٹینڈرڈ پر رہتے ہوئے جگہ چاہیے ہوتی ہے. ایک بچے کو 50 square feet تقریباً جگہ چاہیے ہوتی ہے اسکول کے انوائرمنٹ کے اندر تاکہ وہ اسکول میں بیٹھ سکے. اور اگر میں پاکستان میں منیمم کاسٹ آف کنسٹرکشن پہ بھی جاؤں تو 1500 rupees square feet کاسٹ آف کنسٹرکشن آئے گی. اب آپ تصور کریں کہ اگر 10 بچوں کے لیے میں نے بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ 15000 ہو جائے گی ایک فٹ, اس کو 50 سے ملٹیپلائی کیجیے گا, اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ کتنا پیسہ جمع کریں گے تو آپ 1000 بچوں کے لیے اسکول بنا پائیں گے. تو آپ اور میں فوراً اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اگر مجھے ریئلسٹک رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس گیم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. اس کے دو مطلب اور بھی لینے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ لانگ ٹرم پلان بنائیں اور کوئی شارٹ ٹرم سولوشن ہمارے پاس نہ ہو, ہم یہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں دونوں کام کرنے پڑتے ہیں, ایک طرف سے ہمیں کوئی شارٹ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پلان بنانا پڑتا ہے اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. تو اگر میں ایجوکیشن کے چیپٹر کے اندر ایک شارٹ ٹرم پلان بناؤں تو وہ یہ ہوگا جو ہوپ کر رہی ہے, جو بہت ضروری ہے, لیکن اس کے پیچھے مجھے فوراً ایک لانگ ٹرم سولوشن اور اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور وہ جو پلان یا اسٹریٹجی بن سکتی ہے وہ میرا اپنے خیال ہے صرف ٹیچرس ٹریننگ کے تھرو آ پائے گی. میرا اپنے خیال ہے ہمیں فوراً اس شارٹ ٹرم سولوشن کے ساتھ جو ہم $1 a day بچے کے اوپر خرچ کر کے لینا چاہتے ہیں, ہمیں ٹیچرس کی طرف جانا پڑے گا, ٹیچرس ٹریننگ کی طرف. اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اچھے ٹیچرس ٹرین کر پائے اور ایک ٹیچر آن ایوریج ڈیلی تقریباً 300 بچوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ہم ایک بچے کے اوپر انویسٹ کریں جو بیئر منیمم جو اس وقت یہاں پہ اناؤنس ہوا $1 a day ہے, اگر اس کی بجائے ہم ٹیچرس کے اوپر جائیں اور ٹیچرس کو ٹرین کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ, بجائے نہیں اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک میں اسٹریٹجی کے لیول پر ہمیں بجائے کہنا پڑے گا لیکن پریکٹیکلی ہمیں ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا, تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیچرس ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کریں جس کے ذریعے سے ہم 300 child a teacher ڈیل کر سکیں گے. اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ ود ان 15-20 years ہم پاکستان کے ایجوکیشن سیناریو کو چینج کر سکیں گے. اس کے اوپر سوچنا پڑے گا ہمیں. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی بہت تیزی سے بہت رف کیلکولیشنز بتائیں, یہ صرف ایجوکیشن کے اندر نہیں آئیں گی بالکل یہی کام اکانومی کے اندر بھی کرنا پڑے گا. آپ کو معیشت کے اوپر بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ معیشت میں یا اکانومی میں وہ کون سا کام ہوگا جس میں ہم کم سے کم کام کر کے زیادہ سے زیادہ رزلٹ لے پائیں گے. اور اس کو مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو ہم صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں, صدقہ اور خیرات کی کون سی فگر ایسی ہوگی جو کم سے کم ٹائم میں پاکستان جیسے ملک کے سناریو کو چینج کر پائے گی. اور کلچر کے اندر بھی ایسی سوچنا پڑے گا, پولیٹکس کے اندر بھی ایسی سوچنا پڑے گا. تو اعزان محترم, جو ہم کام ہوپ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ وہ کام ہے جو انتہائی ضروری ہے. کسی بھی بھوکے شخص کو 5 سال کے پلان کے انتظار میں نہیں بٹھایا جا سکتا. 5 سال میں وہ کئی دفعہ مر چکا ہوگا, تو ہمیں اس کو اسی وقت کچھ دینا ہوتا ہے. لیکن جو ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ کچھ کام ہمیں فوراً کرنے ہوں گے اور کچھ کام بعد کے لیے ابھی شروع کرنے پڑیں گے. وہ جیسے ایک مشہور واقعے کے اندر کہتے ہیں کہ ایک نہر بہہ رہی تھی اور اس میں ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک لاش آ رہی ہے, تو وہ اتر گیا, اس نے لاش کو روکا تاکہ اس کو دفنائے. اس نے دیکھا جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو پیچھے ایک اور ڈیڈ باڈی بھی آ رہی تھی, تو اس نے لوگوں کو چلانا شروع کر دیا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ تاکہ میں ڈیڈ باڈیز نکالوں یہاں سے. تو اس نے 2-3 لوگ اور جمع کیے تو دیکھا بھائی ایک اور ڈیڈ باڈی بھی پیچھے سے آ رہی ہے. تو وہ کافی چلایا, سارے گاؤں کے لوگوں کو جمع کرنے لگا اور چند لوگ اس کے پاس نہیں آئے. وہ پانی کے فلو کے ساتھ پیچھے جانے لگے. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں ہے, یہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی اور تم اتنے انڈیفرنٹ ہو کہ تم ان کو اٹھانے کے لیے بھی نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈیز نہیں اٹھائیں گے, ہم پیچھے جا کر اس کو روکیں گے جو انہیں مار رہا ہے. ہم میں سے کچھ لوگوں کو پیچھے جانا پڑے گا اسٹریٹجی بنانے کی خاطر, اور اس صورت میں ہم کم پیسہ لگا کر زیادہ رزلٹ کم ٹائم کے اندر حاصل کر پائیں گے. تو یہ آپ کی اور میری ہوشیاری ہوگی. اگر سوسائٹی کا میکینزم میرے اور آپ کے لیے کلیئر ہے تو میں اور آپ اس چیلنج کے اندر کامیاب ہوں گے. لیکن اگر سوسائٹی کا میکینزم میرے اور آپ کے لیے کلیئر نہیں ہے تو ہم اور آپ اس کام کو کرتے رہیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اعزان محترم, اس کام میں آپ ضرور شیئر کریں اور اس کام کے پیچھے کو بھی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور اٹھائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب دوبارہ میں اسی بات کو فالو کروں گا کہ ایک طرف سے تو ہم بچوں کو جو غریب ہیں تعلیم دیں تاکہ ایجوکیٹ کریں, تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنی لائف کو چینج کرنے کی طرف جائیں. لیکن اس کے پیچھے ایک اور سوال بھی ہے, وہ یہ کہ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا, اگر ہم کچھ سلیوز کو ایجوکیٹ کرنے میں کامیاب ہو پائے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ اچھی سلیوری کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ خطرہ ہے ہمارے سامنے. تو ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو ہمیں سلیوز کو نعوذ باللہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا, اور دوسری بات بہت بڑی ہے جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ گیم ختم کب ہوگا. سلیوری کا جو سسٹم بنا ہوا ہے اس سسٹم نے کب ختم ہونا ہے. اچھا, اب مجھے آپ کو ایک اور ڈیپتھ میں لے کے جانا ہے. یہاں پر میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو باتیں اب تک کہی گئی ہیں ان کو ریپیٹ نہ کروں, ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں. تو میں ایک اور ڈیپتھ دینا چاہوں گا, اور وہ ڈیپتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف لے جا کر ہو پائے گی. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ مجھے احساس ہو رہا ہے اور آپ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ ہمارے پاس ہے یہ اتفاق سے نہیں بنی ہے. اگر آپ تقریباً 150 سال پہلے چلے جائیں, 150 ایئرز بیک جائیں آپ, تو وہ تمام ایریاز کے جو ایک زمانے میں کالونیز بنے تھے موسٹلی وہی کنٹریز اس وقت تھرڈ ورلڈ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 150-200 سال پہلے ان کے ساتھ کوئی ایسا کارنامہ کیا گیا ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈرامہ ہوا ہے کہ یہ 150-200 سال میں انڈیپینڈنس لینے کے باوجود کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے. اچھا, اب میرے جیسے آدمی کو یہ دیکھنا پڑتا ہے कि ये जो थर्ड वर्ल्ड है जिसमें मेरा अपना मुल्क भी शामिल है, इसके साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ इसके साथ किया गया है, इसमें इसका जुर्म कितना है और जिसने इसके साथ हरकत की है उसने हरकत की क्या है। तो मैं एक अजीब बात ये देखता हूं कि जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है, जो कि सब कॉन्टिनेंट है, ये सब कॉन्टिनेंट आज से 300 साल पहले दुनिया का अमीर तरीन इलाका था। मार्को पोलो जैसा टूरिस्ट वो ये रिपोर्ट करता है कि इस खित्ते में जितना गोल्ड है इतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम सबको मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ, जिन्होंने हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है। सब कॉन्टिनेंट का एनवायरनमेंट एक बहुत अजीब प्रोडक्शन दे रहा था एग्रीकल्चर के अंदर, जो दुनिया में कहीं और नहीं बन पा रही थी। और उस प्रोडक्शन के अंदर क्वालिटी ये थी कि उसका वेट बहुत कम होता था और उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इशू था। इसके पास वेट बहुत कम होता था और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। और वो बड़ी अजीब चीज़ जो हम लोग कई सौ साल बल्कि हज़ारों साल से प्रोड्यूस कर रहे थे और उसके ऊपर बेइंतहा पैसा कमा रहे थे, वो हैं जिसको आज हम मजाक में खाना पीना और उसके मसाले जात कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट अपनी स्पाइसेस के लिए मशहूर था। एक किलो इसका कई किलो राइस के ऊपर बनता है। फिर इसके पास ये क्वालिटी थी कि ये बहुत कम वॉल्यूम में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था और बहुत ज़्यादा अर्निंग देता था। और इसके पास सिल्क था और इसके पास मुख्तलिफ चीज़ें थी। आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ज़मीन कितनी फर्टाइल है और अल्लाह ने इसको कितना बड़ा नेचुरल वाटर रिसोर्स दिया है जो दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं है, जो हिमालय एक्चुअली। मेरे ख्याल में हम में से बहुत कम लोगों ने हिमालय को वाटर रिसोर्स के तौर पर देखा होगा। ये एक दोस्त ने मुझे बताया कि मौलाना ये जो पीक्स हमारे पास सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, केटू है, हिमालय है, राखापोशी है, ये पीक्स न सिर्फ ये कि अल्लाह का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है बल्कि अल्लाह का वाटर रिजर्वायर है। और ये रिजर्वायर सर्टेन नीड के टाइम पर एक एक कतरा देता है ताकि फ्लड ना हो जाए। ये खुदा का बहुत अजीब निज़ाम था। और शायद इसकी वजह से या नहीं मालूम किस वजह से दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी यहीं पर रुकी हुई है। ये खुदा ने अजीब काम किया। तो इसने हमें बहुत रिच किया, इससे हमने बहुत कमाया, और वो कमाने के बाद ये हम नहीं कर पाए कि इसको बचाएं कैसे। तो जब दुनिया के तबाही फैलाने वाले मुल्क इस तरफ आए तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा डिस्कशन यहां पर है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ इसको होना चाहिए कि वो कंट्रीज के जो पेरिस के 300 किलोमीटर के रेडियस में रह रहे थे सारी दुनिया पे रूल क्यों कर सके, इनके पास क्या चीज़ थी, जबकि टेक्नोलॉजी के एतबार से इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मैं भी दावे के तौर पे कह रहा हूँ, जो रूल होने वाले मुल्कों के पास ना हो। उनके पास भी था, फिर भी कोई चीज़ इधर थी जो वो ये लोग वहां आके रूल कर सके थे। बाहर उसमें नहीं जाएंगे। जब इन्होंने रूल किया तो इनके पास एक बात बहुत कंफर्म थी, वो ये कि सब कॉन्टिनेंट के लोग कभी ना कभी मुकाबला करेंगे। एक अजीब फैक्ट है, मैंने एक जमाने में इसके ऊपर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की थी, और वो ये है कि जितने लोग सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे इन पर रूल करने के लिए जितने लोग यूरोप से आए थे उसका प्रोपोर्शन ऐसा था कि अगर सब कॉन्टिनेंट का हर आदमी अपने हाथ में रेत भरता मिट्टी और इनके ऊपर फेंक देता तो जितने हमारे रूलर थे उनके 3 times आर्मी को हम जमीन में दफन कर सकते थे। अगर सब कॉन्टिनेंट के लोग सिर्फ एक काम करते कि मिट्टी हाथ में लेकर इनके ऊपर फेंक देते तो मैंने कैलकुलेट किया कि एक मुट्ठी में कितनी मिट्टी आती है, और अगर 250 मिलियन जो एस्टिमेटेड उस वक्त आबादी है सब कॉन्टिनेंट की वो ये काम कर देते तो वो 27,000 अंग्रेज के जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट पे रह रहे थे तो मिट्टी में दफन होते या नहीं होते। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आप 75,000 से ज्यादा लोगों को मिट्टी में दफन कर सकते थे। ये बात इनको भी पता थी, कि सब कॉन्टिनेंट के लोग कभी ना कभी खड़े होंगे। उनको ये भी पता थी कि जिस कौम के ऊपर हमने कब्जा किया है ये बहुत अमीर कौम है। आप ये मत सोचिएगा कि ये लोग अमीर थे लेकिन दीवाने थे, जाहिल थे। अगर ये जाहिल होते तो क्या ताजमहल बना सकते थे? जो आज तक की दुनिया में आर्किटेक्चर्स की वर्ल्ड में मास्टरपीस है, ये कैसे बना सकते थे? अगर ये जाहिल होते तो 500 साल पहले जीटी रोड बना सकते थे? दिल्ली से लाहौर तक की ट्रैवलिंग हो रही थी उस वक्त भी। ये जाहिल कैसे हो सकते हैं? जो कौम ताजमहल बना रही थी, बादशाही मस्जिद बना रही थी, मुख्तलिफ कैम के फोर्ट्स बना रही थी, क्या ये कौम जाहिल हो सकती थी? मेरे जैसा आदमी कभी भी फिनोमिना को देखकर रुकता नहीं है, वो ये सोचता है कि ये फिनोमिना नहीं सोचता किसने बनाया। मेरे जैसा आदमी सोचता है जिसने बनाया उसको एजुकेशन कहां से मिली थी। तो मेरे जैसा आदमी हमेशा ताजमहल को देखकर यह सोचता है ताजमहल को जिस आर्किटेक्ट ने बनाया और जिन वर्कर्स ने वहां पे काम किया उनको एजुकेशन कहां मिली थी। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं सोचूं कि इनको किसी ने मार्स से आकर सिखा दिया था, या मैं ये सोचूं कि इनका एक एजुकेशनल सिस्टम था जो हमें नजर नहीं आ रहा है। फिर एक और बात भी है, अगर 500 साल पहले इनके पास इतना अच्छा एजुकेशनल सिस्टम था जो ताजमहल और ये बिल्डिंग्स बना रहा था, अब कहां है फिर? इसका मतलब एक और बात भी हुई है, ना सिर्फ ये कि वो एजुकेशनल सिस्टम गायब हो गया है बल्कि वो हमारे जहनों से भुलाया भी गया है, अब हम लोग नहीं जानते। और इन्होंने ये काम क्यों किया? इनको एक बात पता थी कि जब कब्जा कर रहे हैं इस कौम के ऊपर तो ये कौम मालदार कौम है, ये कौम पढ़ी लिखी कौम है, इसके अंदर टैलेंट है, ये लोग कभी ना कभी दोबारा उठेंगे। इस काम से बचने के लिए कि ये दोबारा ना उठें, इन्होंने सिर्फ एजुकेशन से महरूम नहीं किया, हमें जीरो से शुरू करवाया जिसमें हम ये समझने लगे कि हम जाहिल हैं और ये पढ़े लिखे हैं। बहुत बड़ी कहानी है जो कुछ हुआ, मैं बहुत छोड़ा करूं क्योंकि मेरा टाइम कम है अभी। इन्होंने सिर्फ हमें एजुकेशन से महरूम नहीं किया जो हमारे पास पहले से थी, नया एजुकेशनल सिस्टम दिया जो वो नहीं था जो इनके पास था, उसमें भी इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। फिर एक और काम किया जो सबसे इंपॉर्टेंट खराबी थी, और वो क्या था? इन्होंने हमारे कॉन्फिडेंस को हमसे छीन लिया। जिस कौम को एतमाद नहीं होता वो कौम मुकाबला नहीं करती। जिस कौम में कॉन्फिडेंस होता है, अपने ऊपर एतमाद, ये कौम मुकाबला करती है। इनको पता था कि सब कॉन्टिनेंट कभी ना कभी बाउंस बैक करेगा, और इसको बाउंस बैक से रोकने के लिए एजुकेशन बैरियर नहीं बनेगा, ये कहीं से भी जाकर एजुकेशन ले आएंगे। पैसा बैरियर नहीं होगा, ये पैसा ले आएंगे। वेपन्स बैरियर नहीं होगा, ये वेपन्स भी ले आएंगे। तो उनको एक बात पता थी, अगर इनसे कॉन्फिडेंस ले लो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रिसाइसली उन्होंने यही किया, इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के लोगों से उनका कॉन्फिडेंस छीन लिया। अब हमारे पास सब कुछ भी हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हमें इन बच्चों को ये देना पड़ेगा, ये हमें देना पड़ेगा। अब एक और मसला है, मैं अब तीसरी डेप्थ देने वाला हूं, और उस तीसरी डेप्थ का ताल्लुक फिर आपके और हमारे काम से है। बस पहली बात हुई थी स्ट्रेटजी के ऊपर कि एजुकेशन में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और वही कल्चर में, वही इकोनॉमी में, वही पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। दूसरी बात हुई हिस्ट्री के ऊपर कि जो हमसे लिया गया है वो क्या है और जो हमें देना है वो क्या है। और अब एक और तीसरी बात है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैकेनिज्म ना जानने की वजह से हम कोई प्रोडक्टिविटी डालना चाहते हैं और काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, उल्टा काम कर देते हैं। بہت ساری جگہوں پر میں نے ایسے سیشنز دیکھے ہیں جس میں غربت کو پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے فنکشنز ہوتے ہیں اور وہ پاورٹی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پاورٹی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت ہوشیار ہونا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائیں. اچھا کاؤنٹر پروڈکٹیو کیسے ہوں گے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر کبھی ان بچوں کو یہ پتا چلا کہ یہ لوگوں کے دیے ہوئے عطیات پر پلیں تو ان کو ایجوکیشن مل جائے گی اور کانفیڈنس نہیں ملے گا, ہم کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائیں گے. جس سلیوری سے ہم ان کو نکالنا چاہتے تھے اس میں ان کو دوبارہ ڈال دیں گے. ہم لوگ کا کام بہت یہاں پہ ڈیلیکیٹڈ ہونا چاہیے. ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ ہم ان کے لیے محنت کریں اور ان کے کانفیڈنس کو کہیں نہ کہیں بلڈ کریں. اب یہ کام صرف وہ لوگ کر پائیں گے جن کو یہ میکانزم پتا ہو کہ کسی قوم کا کانفیڈنس کیسے بنتا ہے. آپ کو اور ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کسی بچے میں اگر کانفیڈنس ڈالنا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر کانفیڈنس ڈالنا ہو تو یہ کام کیسے ہوتا ہے. اب معاملہ انڈیویجول کا نہیں ہے, اب معاملہ ہے پوری قوم کا. آپ پوری نیشن کو, اس پورے ملک کو کانفیڈنس کیسے دیں گے؟ مجھے جو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, جو 150 سال پہلے 200 سال پہلے کے پلانرز تھے, ان پلانرز کی لیگیسی میں ابھی بھی پلانرز انہی لائنز پہ کام کر رہے ہیں اور وہ اسی کام کو چلاتے ہوئے آج تک ہماری قوم کی کانفیڈنس کو چھینے جا رہے ہیں. اچھا انہوں نے کانفیڈنس کو کیسے چھینا ہے آج کے زمانے میں؟ اب میں پیچھے پہ نہیں جا رہا, آج کے وقت میں, آج کے وقت میں بہت سادہ کام ہے. آپ کسی بھی قوم کے ہیروز کو انسلٹ کرتے رہیں, اس قوم کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. آپ کچھ ایسا کام کریں کہ قوم خود اپنی برائی کرے تو وہ قوم کبھی کانفیڈنس نہیں لے پائے گی. بدقسمتی سے ہم یہ دونوں کام بہت تیزی سے کر رہے ہیں. تو میرے جیسا آدمی جب پاکستان سے باہر جاتا ہے تو بہت کم لوگ پاکستان کی کوئی اچھائی بیان کرتے, اور اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اسی اسٹریٹجی کا پیس بن گیا ہے جس اسٹریٹجی نے 150 سال پہلے ہماری قوم کو مصیبت میں ڈالا تھا. اچھا کیا میں ایسے خواب میں رہوں کہ مجھے پاکستان کی برائی نظر نہ آئے؟ نہیں, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں ایسے ڈے ڈریمنگ کرتا رہوں کہ پاکستان میں کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی تو ہے, لیکن مجھے اپنی اولاد سمجھ کر اس کی خرابی کو دیکھنا پڑے گا. آپ میرے سامنے آئیں, میرے بچے میں جو خرابی ہے وہ مجھے بتائیں, مجھے اچھا نہیں لگے گا. آپ مجھے یہ بتائیں میرے بچے میں جو خرابی ہے یہ دور کیسے ہوگی, یہ مجھے اچھا لگے گا. آپ قوم کی خرابیاں مت گنوائیں, خرابیوں کو دور کرنے کا طریقہ بتائیں, اس کو اپنی اولاد سمجھ کے کریں. جب تک آپ نے اپنی قوم کے بچوں کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ یہ رشتہ نہیں بنایا, آپ اس کے لیے اچھا کام نہیں کر پائیں گے. تو اعزان محترم, آپ کے پاس بہت بڑا ٹاسک ہے. ایک آخری بات کہوں گا, چھوٹے کام پر اپنے آپ کو خوش مت کیجیے گا, چھوٹے کام پہ خوش مت کیجیے گا. اچھا یہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مثلاً میں نے ایک زمانے میں ایک اسکول اسٹیبلش کیا, وہ اسکول بہت تیزی سے چلنا شروع ہوا. البتہ میں نے اکیلے نے تھوڑی کیا, دوست احباب سب مل کر ایک اسکول کو اسٹیبلش کر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے اسکول اسٹیبلش کیا اور اس کے اندر بہت زیادہ تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی, ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ. اور وہ اسکول مثال کے طور پر 2 سال میں 2.5 سال میں 400 اسٹوڈنٹس تک پہنچ گیا. تو میرے ذہن میں سوال آیا, اس زمانے میں اس کو چیئر کر رہا تھا اس کی کمیٹی کو, مینیجنگ کمیٹی کو. تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ دیکھو ہم نے کتنا اچھا کام کیا, 400 بچوں کو ایک اسکول میں لانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو ہم نے اچھی کوالٹی ایجوکیشن دی. تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں اس معاملے میں قطعاً اسٹوپڈ ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید خدا میرے ذریعے سے 4000 بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھوانا چاہتا تھا اور میں 400 بچوں کو اسکول ملا کے خوش ہو رہا ہوں. مجھے اپنے کام کو آگے طرف لے جانا چاہیے. آخری بات کہوں گا, میرے نزدیک انسٹیٹیوٹ 3 قسم کے ہیں. آپ اس کو 5 بھی کر سکتے ہیں, 2 بھی کر سکتے ہیں, میں آسانی کی خاطر 3 بولتا ہوں. ایک وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو مر چکا ہے, بوڑھا نہیں ہے, مر چکا ہے. ایک وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو اپنے بچپنے میں ہے. ایک وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو جوان ہے اور طاقتور ہے. جو مر چکا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو یاد دلاتا ہے میں نے کیا کیا, پہلے کیا کیا. ایسے بوڑھے آدمی کی طرح جو لوگوں کو ہمیشہ اپنی جوانی یاد کراتا رہتا ہے. تو کچھ انسٹیٹیوٹ ہمیشہ یہ بتاتے رہتے ہیں میں نے کیا کیا. پرانے والے کو اگر پرانے والے کو یاد دلاتا رہے اور آگے کی کوئی نہ سنائے تو یا یہ بوڑھا ہے یا یہ مر چکا ہے. بچپنا اس کا ہے کہ جو اتنے لمبے لمبے خواب دکھاتا ہے جس کا کوئی راستہ نہیں بتاتا. اس بچے کی طرح جو کہتا ہے میں جہاز میں بیٹھوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیسے ہوگا. جوان انسٹیٹیوٹ وہ ہوتا ہے جو پیچھے کم دیکھتا ہے, آگے زیادہ دیکھتا ہے, اپنی انرجی کو ثابت کرتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. آپ طے کیجئے گا کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے اور اس کے لیے کام شروع کرنا ہے. تو عزیزان محترم, الحمدللہ آپ نے بڑا کام کیا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن کام کو ان پوائنٹس کے اوپر ذرا سوچتے ہوئے پلان کیجئے گا, اس کو اسٹریٹجی میں لے کے جائیے گا. آپ کو خدا نے بہت توانائیاں دی ہیں, بہت طاقتیں دی ہیں, انڈر یوٹیلائزیشن میں مت جائیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ بہت کم یوٹیلائز کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے رہیں. ریئلسٹک رہیے, کام کو اچھے طریقے سے کریں. اور پھر شاید میں نے کہا ہو آخری بات, لیکن اب ایک اور آخری بات, وہ یہ کہ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جنہوں نے خرابی ڈالی ہے یہ انسان ہے, اور جو صحیح لے کر آئیں گے وہ انسانی ہوں گے. کوئی خرابی لانے والا ایسی خرابی نہیں ڈال سکتا جو کوئی دوسرا انسان صحیح نہ کر سکے. جبکہ خرابی لانے والے کے پیچھے شیطان ہے اور اچھائی لانے والے کے پیچھے رحمان ہے. اس کا مطلب ہے اچھائی لانے والے کو زیادہ کامیاب ہونا چاہیے. تو ہم لوگ ایک جنگ میں ہیں جو 150-200 سال سے چل رہی ہے. میرا اپنے خیال ہے ہم لوگ بہت اچھی اپرچونیٹی کے اوپر, ہمارے پاس موقع بہت اچھا ہے. بہت سارے بیریئرز کو ہم یہاں پہ توڑ چکے ہیں اور بہت سارے بیریئرز کو ہم توڑ سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرے گا آپ کی اسٹریٹجی کے اوپر, آپ کی پلاننگ کے اوپر, اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ نے ہمیں ریزلٹس کے وعدے دیے ہیں. اللہ انشاءاللہ آپ سب کی نصرت فرمائے, انشاءاللہ ہم سب کو مل کر اس کام کو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.